السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے, آپ کی چال, آپ کی رفتار کا ذکر مبارک. قربان جائیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا ہے, ایک ایک ادا کو, کیسے کھاتے, کیسے بیٹھتے, کیسے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز کو محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا حضرات صحابہ نے. اس حدیث کے اندر, اس باب کے اندر یہی بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے. اس سے پہلے بھی ضمناً یہ بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کیسی تھی. یہاں مستقل ایک باب قائم کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتانے کے لیے. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. آگے فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ, چمک اور روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی, چہرہ مبارک کی ایسی تھی, ایسا لگتا تھا کہ گویا آفتاب آپ ہی کے چہرہ مبارک میں چمک رہا ہے. آفتاب سے مراد سورج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت اور ایسے چمکدار, اتنے حسین اور جمیل تھے, کأن الشمس, ایسا لگتا تھا کہ سورج, تجری فی وجہ ہی, آپ کے چہرے پر چمک رہا ہے. اتنی چمک دمک اور رعنائی اور خوبصورتی, جمال و کمال اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. پھر آگے فرماتے ہیں وما رأیت احدا اسرع من مشية من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا. گویا زمین آپ کے لیے لپٹی جاتی تھی, کأنما الارض تطوى له, گویا زمین آپ کے لیے لپٹی جاتی تھی. انا لنجہد انفسنا وانه لغیر مکترسین, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں مشقت سے ساتھ ہوتے تھے, اور گویا آپ اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے لیکن زمین آپ کے لیے سمٹتی تھی, اور معمولی رفتار سے چلنے کے باوجود حضرات صحابہ کو بعض مرتبہ بھاگ بھاگ کر تیز چل چل کر آپ کے ساتھ ہونا پڑتا تھا. اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ان الارض تتوا لہو, وہ زمین آپ کی سمٹ آپ کے لیے سمٹتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, آپ لمبی لمبی مسافت بہت کم وقت میں طے فرما لیا کرتے تھے. اور یہ جو معجزہ ہے اس کو طی ارض بولتے ہیں, زمین سمٹنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے اس امت کے اولیاء کو بھی یہ چیز عطا کی گئی, یہ نعمت عطا کی گئی. بہت سارے انبیاء اولیاء اکرام رحمہم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اس طرح کی کوئی چیز جو خرق عادت ہوتی ہے, عام طور پر ہوتی نہیں, اگر انبیاء علیہم الصلات والسلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ بولتے ہیں. اور اس طرح کی کوئی چیز اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو, اولیاء کے یہاں ظاہر ہو, تو اس کو کرامت بولتے ہیں. اور اولیاء کی جو کرامات ہوتی ہیں دراصل یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اولیاء بنے ہیں اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیاد پر. حضور کی برکت سے ہی تو یہاں تک پہنچتے ہیں وہ. اس لیے قیامت تک آنے والے جتنے اولیاء ہیں ان سب کی جتنی کرامات ہیں وہ بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اثر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے لیے زمین سمٹتی تھی. اس طرح بہت سے اولیاء اکرام کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ ان کے لیے بھی زمین سمٹتی تھی. اس لیے آپ نے سنا ہوگا بہت سے اولیاء کے بارے میں کہ وہ صبح کو چلتے ہیں, شام تک انہوں نے ملکوں کا سفر طے کر لیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ کرامت تھی, زمین ان کے لیے سمٹ جاتی تھی. ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں اورنگزیب عالمگیر, محی الدین ان کا نام تھا, اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں کے بیٹے. ان کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ وہ بادشاہ تو تھے ہی لیکن ولایت کے بھی بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوئے تھے. تقریباً 52 سال انہوں نے حکومت کی ہے. ان 52 سالوں میں اکثر حصہ ان کا دن اور رات کا گھوڑے کی پیٹ پر گزرا ہے, بڑی محنت کی ہے. ان کے زمانے میں جتنا وسیع ہندوستان تھا کسی اور کے زمانے میں غالباً نہیں رہا. بنگلہ دیش سے لے کر گجرات تک, ادھر کنیا کماری سے لے کر کابل تک یعنی افغانستان تک, یہ پورا علاقہ ان کی حکومت میں ہندوستان میں شامل تھا. لمبی چوڑی حکومت تھی, لمبے لمبے سفر کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بھی یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ زمین ان کے لیے سمٹتی تھی. بہت سے اللہ والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ صبح کو کسی نے ملاقات کی ہے یہاں پر, پھر کچھ لوگ یہاں سے حرم شریف پہنچ گئے تو وہاں عشاء میں یا دوسرے دن فجر میں دیکھ لیا. کچھ لوگوں نے ہندوستان میں کہا ہے جہاں کے وہ بزرگ تھے صاحب وہ تو یہیں پر ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہم ان کا کھل کر انکار کر دیں, اور قرآن کی طرح یقین کرنا بھی ضروری نہیں ہے ان کے اوپر, لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہوتی ہے. ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا. اولیاء اکرام کو اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے, اپنے مجاہدات کی بنیاد پر, ریاضتوں کی بنیاد پر اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک سے جیسی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ چلتے تھے معمولی رفتار سے لیکن صحابہ کہتے انا لنجہد انفسنا وانہ لغیر مکترس، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے لیکن ہم لوگوں کو آپ کے ساتھ چلنے میں مشقت اٹھانی پڑتی تھی، بھاگ بھاگ کر تیز رفتار سے آپ کے ساتھ ہونا پڑتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر اگلی حدیث ابراہیم ابن محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اوصاف بیان فرماتے تھے ان اوصاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چال کا ذکر کرتے تو فرماتے اذا مشا تقلع کانما ینحط فی سبب، جب آپ چلتے تو ہمت اور قوت سے پاؤں کو اٹھاتے تھے اور عورتوں کی طرح پاؤں کو گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، اور چلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی اور قوت کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انما انحط من شبب، گویا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہمیں بھی سنت کی نیسس کی مشق کرنی چاہیے، مستقل ہی ہم ایسے چلیں تو اور اچھا ہے، قدم اٹھا اٹھا کر چلیں، اور اس قدم اٹھانے میں ایسا ہوا کہ عاجزی ٹپ کے ذرا آگے کو جھکے ہوئے محسوس ہوں، اکڑ کر چلنا، سینہ تان کر چلنا، کبر و نخوت ظاہر ہو، ہماری چال سے تکبر ظاہر ہو، گھمنڈ ظاہر ہو، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے کسی ایک شخص کا حال بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے اور وہ کپڑے اس کو اچھے لگ رہے تھے، بڑے قیمتی تھے، اس کو تکبر پیدا ہوا، گھمنڈ آیا، اور گھمنڈ کی بنیاد پر کپڑے پہن کر وہ تکبرانہ چال سے چل رہا تھا، گھمنڈی چال میں چل رہا تھا۔ اللہ پاک کو اس کی حرکت اتنی ناپسند آئی، اتنی بری لگی اللہ پاک کو اس کی یہ حرکت کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کی چال اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے خاص بندوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا اخاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں عباد الرحمن، الذین یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، تو ان کی چالوں سے ہی عاجزی ٹپکتی ہے، تواضع ٹپکتی ہے، تکبر اور گھمنڈ والی بات دور دور تک بھی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی، سرکار جب چلتے تھے تو ایسے اوپر سے نیچے کو قدم رکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر قدم اٹھاتے تھے اور ذرا آگے کو جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا مشا تقلع کانما ینحط فی سبب۔ اگلی حدیث وہ بھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور تقریباً اس کا مضمون بھی یہی ہے، الفاظ ذرا بدل کر ہیں اور مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشا تکفأ تکفؤا کانما ینحط من سبب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے چلتے چلتے تو جھک کر چلتے تھے، گویا بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر رہے ہیں۔ باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دوسرا بیان ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قناع کا ذکر، اس سے پہلا باب تھا حضور کی رفتار کا ذکر، اور اس سے پہلا جو بیان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کا ذکر، اس میں ہم نے بتایا کہ لنگی ہو، نیچے کا کپڑا جو اوپر سے نیچے تک جو چیز لٹکائی جائے، ٹخنے نہیں ڈھکنے چاہیے، ٹخنے ہی اوپر رہنی چاہیے، اور لنگی یا نیچے کا کپڑا جو پہنا جائے سنت ہے نصف پنڈلی تک۔ پھر اس کے بعد میں حضور کی رفتار کا ذکر، حضور کی رفتار کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ سرکار کو ایک معجزہ عطا ہوا تھا کہ معمولی رفتار سے آپ چلتے لیکن دوسرے اصحاب جو آپ کے ساتھ ہوتے ان کو ذرا مشقت کرنی پڑتی تھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے، تیز تیز چلنا پڑتا تھا، کبھی دوڑنا بھی پڑتا تھا آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اور آپ کی چال سے ہی عاجزی ٹپکتی تھی۔ اب اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قناع کا ذکر۔ قناع کسے کہتے ہیں؟ قناع وہ کپڑا کہلاتا ہے جس کو امامے کے نیچے اور سر کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر عمامہ رکھتے تھے اور اس کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے، بالوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا رکھتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ اس سے امامہ خراب نہ ہو اور اس کپڑے کے ذریعے سے امامے کی حفاظت ہو جائے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل بہت استعمال فرماتے تھے، ہمیں بھی تیل خوب استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل کئی طرح کی بیماری عام ہے، ایک بیماری دماغ کی خشکی بھی ہے۔ دماغ کی خشکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی وہم کا مریض ہو جاتا ہے اور کئی طرح کی اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب دماغ میں خشکی ہوتی ہے انسان کے تو کئی طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک سر پر خوب تیل کی مالش ہوتی تھی، بچپن میں مائیں خوب تیل لگاتی تھی بچوں کے سر پر۔ جب بڑے ہو جاتے تھے تو عادت ہوتی تھی تو سب لوگ استعمال کرتے تھے، اور جو ذرا کچھ رئیس لوگ تھے وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے باقاعدہ مالش کرنے والے رکھتے تھے، ان کے ذریعے سے مالش کرواتے تھے، سر پر تیل رکھ کر مالش کروایا کرتے تھے۔ یہ تیل کی مالش سر پر، تیل لگانا، یہ دماغ کی خشکی کے لیے بہت مفید چیز ہے، بالخصوص وہ لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں ان کے لیے تو تیل کا خاص طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سی بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں، ٹلتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس میں ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی بہت سی ایسی شکایت بتائیں، بیماریاں بتائیں جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا، اور وہ خود یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سحر زدہ ہیں، مسحور ہیں، جن پر جادو وغیرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھا کہ تم تیل لگاتے ہو سر پہ؟ نہیں لگاتا۔ کتنے سال سے نہیں لگایا؟ کتنے دن سے نہیں لگایا؟ کہ لگے تیل تو کبھی لگاتا ہی نہیں، بس شیمپو وغیرہ سر دھوتا ہوں اور ختم۔ سالوں گزر جاتے ہیں تیل نہیں لگاتا۔ کہنے لگے تم ایک مہینے تک اپنے سر پر تیل کی مالش کرو، خوب تیل لگاؤ، اچھی طرح مالش کرو، 5-10 منٹ تک تیل جذب ہو جائے، پھر اس کے بعد آؤ۔ یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ علاج کرتے ہیں، حکیم ہیں۔ چنانچہ یہ صاحب بعد میں آئے، ایک مہینے کے بعد میں تو ان کا جو مرض تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک مہینے مالش کرنے کے بعد میں جس کی بنیاد پر بے حد پریشان تھے وہ مرض ان کا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو تیل کی مالش اور سر پر کثرت سے تیل لگانا یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس حدیث میں ہے کہ آپ اتنا تیل لگاتے تھے کہ امامے کی حفاظت کے لیے آپ ایک کپڑا رکھتے تھے کہ امامہ خراب نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بھی تیل موافق آ جائے حکیموں سے پوچھ لیا جائے، ڈاکٹروں سے پوچھ لیا جائے، نہیں تو زیتون کا تیل ہے، روغن بادام ہے، دماغ کے لیے بہت مفید چیز ہے بادام کا تیل ہے۔ آدمی تھوڑا سا سونے سے پہلے ذرا بیچ میں رکھے، یہاں تالو بیچ پر یہاں رکھے، اور اس کی 5-7 منٹ مالش کروا لے کسی سے، خود کر لے، تو یہ بہت مفید چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قناع کا ذکر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر القناع کأن ثوبہ ثوب زیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قناع یعنی امامے کے نیچے اکثر کپڑا رکھا کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کا وہ کپڑا گویا تیلی کا کپڑا ہے، تیل استعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کپڑا تیل کے اندر رہتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا وہ کپڑا تیل میں تر رہتا تھا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کتنا تیل لگایا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ کپڑا تیل میں رہتا تھا تو میلا رہتا ہوگا، عجیب سا دکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کو میل، آپ کے کپڑوں کو میل نہیں لگتا تھا، آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھٹمل بھی نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے اوپر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے معجزات، آپ کے کپڑوں کو میل نہیں لگتا تھا، میلے نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ کا یہ کپڑا تیل نظر آتا تھا اس میں، لیکن تیل کی بنیاد پر جیسے کہ انسان میلا نظر آتا ایسا نہیں ہوتا تھا وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہوتے ہی نہیں تھے بطور معجزہ، اور کھٹمل مچھر وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے تھے، اور مکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بیٹھی ہی نہیں ہے، بیٹھی ہی نہیں ہے۔ اگلی حدیث، باب ما جاء، اگلا باب، باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کا ذکر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھا کرتے تھے، ہر چیز محفوظ ہے حدیثوں میں۔ یہاں آپ کی لنگی کیسی تھی، آپ چلتے کیسے تھے، اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، پہلی حدیث حضرت قیلہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہا رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسہ رعدت من الفرق۔ حضرت قیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کچھ ایسی عاجزانہ صورت میں گوٹ مارے بیٹھے دیکھا کہ میں رعب کی وجہ سے کانپنے لگی۔ یہاں پر ایک لفظ قرفصاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرفصاء کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کس طرح سے بیٹھنا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں گوٹ مار کر بیٹھنا، یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کرے آدمی، ہاں دونوں گھٹنے کھڑے کرے، اور کھڑے کرنے کے بعد میں آپ نے تو یہاں سے گھٹنوں سے باندھا، پنڈلی کی طرف ہاتھ لے کر جائیے، دونوں گھٹنے کھڑے کرنے کے بعد میں پنڈلی باندھ لینا، گھٹنے کھڑے کیا پنڈلی باندھ لے، جی ایسے اس طریقے سے جیسے وہ باندھ کے دکھا رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم لوگ اپنا پیٹ نہ نکالیں، ہم لوگ اپنی حیات جو ہے اس عمر تک خراب کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آخر تک بھی ایسا تھا، اور پیٹ برابر، اور پیٹ سینے سے ذرا اندر، بہت زیادہ اندر ہو تو بھی خوبصورت نہیں سمجھا جاتا، ذرا اندر، آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسا رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شان سے بیٹھا کرتے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر لیے، اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں کو سامنے لے جا کے باندھ لیا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ متفکر انداز میں، جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے تفکرانہ شان میں اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں، وہ تفکر کے وقت، سوچتے کے وقت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ایسے ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابیہ حضرت قیلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آئی، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لفظ اور بولا انہوں نے المتخشع، یعنی بہت عاجزی توازو کے ساتھ میں۔ آپ تو نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی تھے، کہیں بادشاہ بھی اس طرح سے بیٹھا کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھے ہیں، اور اس طرح سے جب میں نے دیکھا بیٹھتے ہوئے تو فرماتی ہے کہ ارعدت من الفرق، رعب کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی، میں کپ کپا گئی، لرز گئی میں. کیوں لرز گئی، کیوں کپ کپا گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ اس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، غور و فکر فرما رہے ہیں، تو نبی کا غور و فکر کرنا کسی عام بات میں نہیں ہوتا، تو یہ سمجھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی امت پر عذاب آنے والی کوئی بات آپ کے سامنے آ گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں متفکر ہوں، سوچ رہے ہوں، اس لیے خوف طاری ہو گیا، اس لیے خوف طاری ہو گیا اور لرز گئیں. بہرحال یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نے دیکھا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بھی بیٹھا کرتے تھے، اس کو گوٹ مار کر بیٹھنا بھی بولتے ہیں. اور بعض جگہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دائم ال، بہت زیادہ غمگین اور حزین اور متفکر نظر آتے تھے. وہ کیا غم تھا آپ کو؟ وہ غم یہی تھا کہ کس طریقے سے لوگ سارے کے سارے جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اور اس غم کی بنیاد پر اللہ کو حضور سے کہنا پڑا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. یہی غم آپ کو رات دن کھایا جاتا تھا، بس لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، ایمان میں داخل کیوں نہیں ہو رہے، جنت میں جانے والے کیوں نہیں بن رہے ہیں، لوگ سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں. اسی بنیاد پر آپ بیٹھتے تھے اس طریقے سے اور سوچتے رہتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں. اگلی حدیث، عباد ابن تمیم اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا. وَأَذِعًا اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، اس طرح سے کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چت کا مطلب پیٹھ کے بل سیدھا. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سے نہ لیٹے کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہو. یہاں پر ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ رکھا ہے، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ عربوں کے اندر عام طور پر لنگی پہنا کرتے تھے لوگ، تو اگر کوئی آدمی لیٹ کر اور ایک پاؤں کھڑا کر کے، جیسے کھڑا کر لیتے ہیں، اور دوسرا پاؤں اس پر رکھے گا تو ستر کھلنے کا اندیشہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لیٹنے کو منع فرمایا. آپ یہاں جو لیٹے ہوئے ہیں پاؤں بچھے ہوئے ہیں آپ کے، پاؤں آپ کے کھڑے نہیں ہیں. کس طریقے سے ہیں؟ پاؤں آپ کے بچھے ہوئے ہیں، اور پاؤں جب بچھا ہوا ہو تو ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لیا جائے تو ستر نہیں کھلتا، اس لیے اس طرح سے درست ہے. لہذا اگر کوئی آدمی لنگی وغیرہ پہنے ہوئے نہ ہو اور ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو اور وہ اس طریقے سے لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے جہاں آپ نے منع فرمایا ہے کہ ستر نہیں کھلنا چاہیے. اگلی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد احتبا بیدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو گوٹ مار کر بیٹھتے تھے. گوٹ مار کر بیٹھنا میں نے آپ کو وہی بتایا ہے کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے سرین کے بل بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر حلقہ کرے. بسا اوقات بجائے ہاتھوں کے کپڑا، لنگی، امامہ وغیرہ بھی لپیٹا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیز بھی، احادیث سے اس طرح کی چیز بھی ثابت ہے، کمر اور پنڈلیوں پر کپڑا وغیرہ لپٹ جائے. یہ حیات توازو اور مسکنت کی نشست ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر ایسے ہی تشریف رکھتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی اس طرح سے بیٹھنا ثابت ہے. لیکن یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے ہی تشریف فرماتے تھے، ہمیشہ ایسے ہی بیٹھنا بتانا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ ابو داؤد شریف اور دیگر بہت سی جو کتابیں ہیں حدیث پاک کی وہاں پر یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے لے کر آفتاب نکلنے تک، سورج نکلنے تک مسجد شریف میں چار زانو تشریف رکھتے تھے. چار زانو کا مطلب جو ہم آلٹی بالٹی مار کر بیٹھتے ہیں نا، جیسے بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چار زانو ہے، یہ چار زانو مار کر بھی بیٹھنا ثابت ہے، لہذا اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، یعنی ناجائز نہیں ہے، اس طرح سے ہی بیٹھنا ثابت ہے. ہاں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک ایسی، اصل میں حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں دیکھا اسی کیفیت کو بیان کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا کہ آپ اس طرح سے بیٹھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو بیان فرمایا. دوسرے صحابہ نے دوسری حالت کو دیکھا، انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا. تو آدمی کو بیٹھنے میں جس طرح سے سہولت ہو ایسے بیٹھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں سنت کی نیت سے کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی ہم اس طرح سے ہی بیٹھیں کہ گوٹ مار کر بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارا ہو جائے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم لوگ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں گے. باب ما جاء فی تکاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کا ذکر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ بھی لگاتے تھے، ٹیک لگانے کے لیے تکیہ استعمال کیا جاتا ہے، سر کے نیچے بھی رکھا جاتا ہے، ٹیک بھی لگائی جاتی ہے، اور عربوں کے اندر تکیے پر بیٹھا بھی جاتا ہے. عربوں کا کیا رواج ہے کہ تکیے پر بیٹھا بھی جاتا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان کی تہذیب میں تکیے پر بیٹھنا بڑا معیوب ہے. پہلے تو یہ تھا بہت سے گھروں کے اندر کہ قرآن کریم رکھا کرتے تھے تکیوں پر لوگ، قرآن کریم، اور کوئی بیٹھ گیا تو بہت برا سمجھتے تھے، ارے نہیں بھائی اس پہ قرآن بھی رکھ کر پڑھا جاتا ہے. غلط ہے، قرآن رکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے اس پہ. جس چیز کو ٹیک کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، اور کبھی کبھی اس کو اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اس پہ بیٹھ بھی جائے جیسے عرب لوگ استعمال کرتے، تو اس کو قرآن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. قرآن کے لیے تو رحل جیسی چیزیں ہی استعمال کرنی چاہیے، یا جو قرآن کے لیے مخصوص ہوں. حضرت مولانا ابراء الحق صاحب حقی ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے سلسلے میں بہت باتیں بیان فرماتے تھے، وہ قرآن کے آداب کے سلسلے میں مسجدوں میں جاتے تو دیکھتے قرآن کریم بغیر غلاف کے ہیں، بغیر کور کے ہیں، تو حضرت اس پر بڑی نکیر فرمایا کرتے تھے. کہتے گھر میں تمہاری جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں کیا تم ان کو ایسے ہی رکھ دیتے ہو، بغیر غلاف کے رکھ دیتے ہو؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، اس کو ایسے ہی رکھنا چاہیے. اور دیکھا گیا بہت سی مسجدوں کے اندر معمولی قسم کا غلاف، کپڑا، اللہ کے کلام کے لیے اتنا معمولی کپڑا؟ حضرت فرماتے نہیں، اللہ کے کلام کے لیے کپڑا بھی اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، یعنی اس کا غلاف، اس کا کور بھی اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے. ہماری مسجد الفاروق میں ان کے خلیفہ حضرت مولانا سید سلیم اللغوری حیدرآبادی بہت دنوں سے تشریف لاتے تھے، تو 8 سے 10-11 سال پہلے جب پہلی مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے وہ، تو مسجدوں میں دیکھا کہ غلاف نہیں ہے، اس وقت کور نہیں ہے. تو ان کا پہلا بیان جو تھا وہ صرف اسی بات پر تھے، قرآن کریم کا کس طرح سے ادب اور احترام کرنا چاہیے، اس کے آداب میں سے، احترام میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو اس طرح سے رکھا جائے. تو ماشاء اللہ ہمارے مسجد والوں نے اس پر فوراً عمل کیا اور شاندار قسم کا کپڑا لا کر پھر تمام قرآن کریم کو انہوں نے ڈھکنے کا خیال کیا، اس کا اہتمام کیا. تو یہ ہم سب کو کرنا چاہیے، قرآن کریم پر بھی کور ہونا چاہیے، غلاف ہونا چاہیے، اور اس کا کپڑا بھی خوبصورت ہونا چاہیے، دھول مٹی کے اندر وہ نہ اٹے، اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے. تو پہلے زمانے میں تکیے کو لوگ قرآن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن رکھنے کے لیے، وہ درست نہیں ہے. مولانا ابراء الحق صاحب کی بات میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ٹپائی جس پر دوسری کتابیں بھی رکھ لیتے ہیں ہم، وہ کہتے تھے کہ یہ بھی قرآن کی حق تلفی ہے، قرآن کے لیے تو مخصوص ہی، قرآن ہی کے لیے کچھ ہونا چاہیے. اس لیے فرماتے رحل جو ہے وہ رحل، اس پہ عام طور پر دوسری کتابیں رکھ کر نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس کو قرآن کے لیے مخصوص سمجھا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کے ساتھ خصوصی کوئی بات ہونی چاہیے نا، ہماری طرف سے بھی خصوصی ادب والی کوئی بات ہونی چاہیے. تو تکیے کے اوپر سر رکھا جا سکتا ہے, ٹیک لگائی جا سکتی ہے, اور تکیے پر بیٹھا بھی جا سکتا بوقت ضرور. اور تین چیزوں میں سے جن کو منع نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ہے, تکیہ بھی ہے. تین چیزیں کیا ہیں, اگر کوئی پیش کرے تو آدمی منع نہ کرے, ایک دودھ ہے, عطر ہے اور تکیہ ہے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ دودھ, عطر اور تکیہ. لیکن اگر کسی کو خوشبو لگانے سے تکلیف ہوتی ہو, بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے, تو کہہ دینا چاہیے صاف صاف, صاف صاف کہہ دینا چاہیے. اور جو پیش کرنے والا ہے اس کو بھی پوچھ کر ہی دینا چاہیے, آج کل کے حالات کے لحاظ سے اس کو پوچھ کر دے, بھائی میں عطر, یہ عطر ہے, اس طرح کی خوشبو ہے, ذرا خود ہی لگا کے سنگا بھی دے, آپ کو موافق آتی ہے تو آپ لگائیے اس کو. تو بعض مرتبہ لوگ محبت کے اندر عطر لگاتے ہیں اور ایسا عجیب و غریب قسم کا عطر ہوتا ہے کہ ہمارے تو سر میں درد ہو جاتا ہے. اچھے مزاج والوں کو سارے عطر موافق نہیں آتے, اس لیے پوچھ کر سوچ سمجھ کر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ تین چیزوں کے بارے میں کیوں کہا گیا, عام طور پر یہ تین چیزیں بہت مہنگی بھی نہیں ہوتی, ان میں لوگ تکلف نہیں کرتے لینے دینے میں, اس لیے سامنے والے کے اکرام کو قبول کر لینا چاہیے. جس طریقے سے کسی کا اکرام کرنا سنت ہے نا صاحب, اکرام قبول کرنا بھی سنت ہے. میری بات یاد رکھیے, اکرام کرنا سنت ہے نا, اکرام قبول کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کے یہاں تھا, تو ایک بڑی عمر والے صاحب میرا ہاتھ دھلانے لگے. میں نے ایک دم سے اپنے روکا, میں نے کہا صاحب اچھا ہی لگ رہا. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فوراً روکا, مفتی صاحب اکرام کر رہے ہیں قبول کر لو, اکرام قبول کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اکرام کرنا بھی سنت ہے اور اکرام قبول کرنا بھی سنت ہے. اس لیے کوئی اگر عطر دے رہا ہے جس نے, اس سے کہ حدیث میں بھی ہے اور بڑا یہ اکرام کر رہا ہے ہمارا, قبول کر لیجیے آپ. تکیہ کوئی لگا رہا ہے قبول کر لیجیے آپ, تکیہ کوئی آپ کو پیش کر رہا ہے ہمارا اکرام کر رہا ہے آپ قبول فرما لیجیے. حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیے پر ٹیک لگاتے ہوئے دیکھا جو بائیں جانب رکھا ہوا تھا. اب تکیہ دائیں جانب بھی رکھ سکتے ہیں, بائیں جانب بھی رکھ سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تکیہ کہاں رکھا ہوا ہے, بائیں جانب رکھا ہوا ہے, تو اسی کو انہوں نے بیان کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. اگلی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا احدثکم باکبر الکبائر, کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کیا, ضرور بتائیے, ضرور بتائیے بڑے بڑے گناہ کیا ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی پوری تفصیل تو انشاءاللہ وقت پورا ہو رہا ہے بعد میں کروں گا, تفصیل طلب حدیث ہے یہ, لیکن اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں میں. حضور نے فرمایا, بڑے بڑے گناہ یہ, الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, وکانا متکئن, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, ٹیک لگائے ہوئے تھے تو پھر آپ بیٹھ گئی اس طریقے سے. اور اگلا گناہ آپ نے بتایا, وشہادت الزور, جھوٹی گواہی دینا, بڑا گناہ, بڑوں میں سے, بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ. وقول الزور, راوی کو شک ہوا کہ آپ نے جھوٹی گواہی کو کہا یا جھوٹی بات کو کہا, لیکن دونوں گناہ بڑے ہیں. جھوٹی گواہی دینا وہ بھی بڑا گناہ, جھوٹ بولنا وہ بھی بڑا گناہ. کہتے ہیں راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ لفظ کہہ رہے تھے, تو ہم سوچنے لگے کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جائیں. کیوں؟ صحابہ کو حضور سے عشق بہت تھا, تو صحابہ محسوس کر رہے تھے بار بار کہنے میں آپ کو تھکان ہوگی, ہم تو ایک دفعہ کہنے میں بھی آپ کی بات مان گئے. اس لیے صحابہ خیال کرنے لگے کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. یہ ان کے عشق کی بات تھی بس, اور کچھ نہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے منگل کو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی.
حضرت ابھی آپ السلام علیکم
ٹھیک ہے مسجد پہنچنا چلیے صاحب ٹھیک ہے السلام علیکم
حضرت ابھی آپ بتائیں قرآن شریف کو غلاف میں بند کر کے رکھنے سے ایکچوئل لوگ اٹھا کے استعمال کر کے اور پڑھ کے اس کا عمل میں لانا اور ضروری ہے نا اور کیوں مکے میں نہیں کیا جائے سو چیز یہاں پر کیوں کیا جائے جب قرآن کو مکے میں غلاف میں نہیں بند کر کے رکھا جاتا ہے تو یہاں پر کیوں ایسا
جب قرآن کو
مکے میں ایسا غلاف ڈال کے نہیں رکھتے تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں پھر اس کا استعمال نہیں ہوتا اور اس کا عمل نہیں ہوتا یہاں وہاں پر عمل ہوتا ہے تو
اصل میں ایک بات تو یہ ہے سیٹھ صاحب کہ ہر جگہ کی ہر چیز کو دیکھ کر صرف جگہ کی چیزوں کو دیکھ کر نہیں لیا جاتا وہ مکہ اور مدینہ ایسی جگہ دنیا بھر کے مختلف تہذیب کے لوگ آتے ہیں تو وہ جو جگہ ہے وہ مجمع البحار ہے سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ بہت ساری دریائیں جمع ہوتی ہیں مختلف تہذیبیں ثقافتوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں حرم شریف میں کچھ لوگ نیت یہاں باندھ رہے ہیں کچھ یہاں باندھ رہے ہیں کچھ نیت ہی نہیں باندھ رہے اور جو امام صاحب ہیں وہ نیت باندھ رہے ہیں امام صاحب بھی نظر آئیں گے کچھ لوگ کچھ یہاں ہیں کچھ یہاں باندھ رہے ہیں کچھ امام صاحب آمین کہہ رہے ہیں کچھ آہستہ سے آمین کہہ رہے ہیں کچھ آمین کی سورہ فاتحہ کے بعد اتنی دیر وقف کر رہے ہیں کہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لے پیچھے وہاں سب کی رعایت ہوتی ہے وہاں سب کی رعایت تو اس لیے وہاں کی ہر چیز کو دیکھ کر تو ہمیں بہرحال نقل نہیں کرنی چاہیے وہ تو میں نے کہا دریاؤں کا اجتماع ہے وہاں تو ہر ایک کی رعایت کی جاتی ہے وہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ غلاف کے تعلق سے جو ہم نے بتایا یہ کوئی فرض اور واجب والی چیز نہیں ہے ادب کے والی بات بتائی کہ ادب ہے ایک یہ خیال کر لینا چاہیے جیسے ہم اپنی قیمتی چیزوں کا ادب کرتے ہیں قیمتی چیزوں کا خیال کر لیتے ہیں قرآن سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے یہ ایک ادب والی چیز ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اچھے غلاف میں رکھ کر اور اس کو یہ بھی نہیں کہ خائی لپیٹ کر رکھ دیا جائے وہ تو اس لیے کہ غبار وغیرہ اس پہ نہ لگے اصل تو یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے اس کے احکام پر عمل کیا جائے یہ چیز ضروری ہے لیکن لپیٹے کے لیے جب ہم نے رکھ دیا اس کو تو غبار وغیرہ لگے جی
اور ایک میرا سوال گزشتہ ٹائم پہ تھا وہ جو جنازے کے بارے میں تھا وہ آپ اس کا جلازہ نہیں جنازے کی نماز کے بارے میں جو تھا باہر جو پڑھائیں اس کے بارے میں اس
کا سیٹ صاحب ہمارے پوچھتے ہیں جنازے کی نماز کا مسئلہ پہلے بھی پوچھا تھا تو وقت ہو گیا تھا ہم نہیں بتا پائے تھے تو یہ تو بہت مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے اکثر حنفی ہیں تو حنفیوں کے یہاں یہ مسئلہ ہے سب جگہ فقہ کتاب میں لکھا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے بعض لوگ مکروہ تنزیہ بھی بولتے ہیں لیکن اگر اسی کو مضبوط بار بار کیا جائے تو وہ مکروہ تحریمی بن جاتا ہے لیکن بہرحال مکروہ کا لفظ ہے ہر جگہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہونا اور اسی کے حکم میں یہ بھی ہے کہ جنازہ مسجد سے باہر رکھا جائے کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں یہ بھی ہے تو اس طرح سے بھی چیز ہے یہ تو وہاں پر جو عرب وغیرہ کے اندر جو ہوتی ہے یہ چیزیں تو وہاں کے حالات ہیں وہ ان کے سامنے وہ حالات ہیں اتنی بڑی پبلک کو لے کر کہاں پیچھے چلے جائیں گے وہ کدھر کو آگے پیچھے جائیں گے اس چیز کو سامنے رکھ کر وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں انتظام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اسی پر مسئلے پر عمل کرنا چاہیے جہاں بھی ہونا چاہیے کہ مسجد میں نماز جنازہ کرنا بہرحال یہ مکروہ ہے تو جو باہر جیسے مثلا ہمارے اس مسجد کے ممبر لوگ جو کمیٹی والے یہ سامنے جو شیشہ جہاں سے لگ رہا ہے آئینہ اس سے یہاں کو اگر مسجد قرار دیتے ہیں وہ تو میرے خیال سے یہاں ایسے ہی ہے سیکرٹری صاحب یہ مسجد کا حصہ ہے تو اس کے باہر کا یہ پورا حصہ ہے اس میں آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں ہمارے یہاں مسجد الفاروق میں بھی ایسے ہی ہوا ہم نے ایسے ہی کرا بھائی آپ ہم نے کمیٹی والوں سے پوچھا بھائی کہاں تک مسجد آپ قرار دیتے ہیں انہوں نے کہا یہاں تک اس کی میں نے کہا اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیا آپ لوگ اور کوئی بات دعا کر لیں الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.